شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت بااثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائی، حضرت علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب روض الریاحین میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تو بے شک اپنے فضل و کرم سے خوب نواز، مگر مجھے لوگوں میں غیر معروف رکھ، نے لوگ مجھے نہ پہچانے. ایک رات جب کہ وہ نماز میں گریہ و زاری فرما رہے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک نورانی قندیل جگمگا رہا ہے. لوگ معتقد ہو گئے کہ یہ تو صاحب کرامت ولی ہے، چنانچہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ لوگ ان سے متاثر ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا اريد حياتم بعد ما اشتهرا، یعنی اے میرے رازدار پروردگار، میرا راز تو فاش ہو چکا، اب میں اس شہرت کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے. دیر تک سجدے میں تھے، جب لوگوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو ان کی روح قفس سے ان سری سے پرواز کر چکی تھی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو شہرت اور عزت اور واہ واہ کی طلب ہے، لیکن آپ نے اللہ کے ولی کی ابھی کرامت سنی کہ ان کی کرامت ظاہر ہوئی، لوگ متاثر ہوئے، تو انہوں نے زندہ رہنا ہی پسند نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا علم یہ ہے کہ عرض کر رہی ہے اللہ تو اب مجھے اٹھا لے، تو اٹھا لیے گئے. تو بے شمار اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا اگر کسی کی کرامت دیکھ لے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب جب دنیا کسی کے پیچھے لگتی ہے اور جس کے پیچھے لگے اس کا ریاکاری سے بچنا یہ کافی دشوار ہوتا ہے. تو یہ حضرات جو تھے یہ اخلاص کے پیکر تھے، اور میں کہتا ہوں اخلاص کی معراج اور کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے، نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی پہچانے، نہ کوئی مانے، پرواہ ہی نہیں، بلکہ پرواہ یہ ہے کہ مجھے کوئی نہ ہی جانے پہچانے، بس میں ہوں، میرا رب ہے، میرا محبوب ہے. مگر آج کل کا معاملہ الٹ ہے. آج کل اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے کا سلسلہ کافی ہے. نہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ لے لیں، بندہ جو ہے نا وہ بس حب جہاں کا مریض ہے، اس کو شہرت چاہیے، عزت چاہیے. اب کوئی اگر تعریف نہیں کرتا، نہ کرے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، تو وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا شروع کر دیتا ہے، اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر کو لے لیں آپ، ہر ڈاکٹر نہیں مطلب مثلا ڈاکٹر، اب کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا، تو یہ ڈاکٹر سب شروع ہو جائیں گے کہ میرے پاس فلاں مریض آیا تھا، اتنے اتنے ڈاکٹروں سے ہوتا ہوا آیا تھا، کہیں اس کو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بس میرے پاس دو دن آیا، مریض ٹھیک ہو گیا. سرجن ہے تو سرجن اپنی تعریف میں یوں گویا ہوگا کہ فلاں مریض کا کیس فلاں سرجن نے خراب کر دیا تھا. وہ سرجن تھوڑی ہے، تو قصائی ہے. پھر وہ مریض بیچارہ بہت تکلیف میں تھا، لوگ اس کو لے آئے، تو میں نے اس کا آپریشن کیا، کامیاب ہو گیا، اب مریض بالکل چلتا پھرتا ہے. اس طرح اپنی تعریف ہے نا کوئی نہ کرے، نہ صحیح، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، تعریف شروع. اسی طرح یہ تو دنیاوی فیلڈ ہوا، اور یہ تو خیر بیچارے تعریف کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اس لیے اپنا نام بھی لیں گے تو بغیر ڈاکٹر کے نام نہیں لیں گے. اپنی تعریف کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، جو بھی تھوڑا بہت عہدہ جس کو مل گیا اس کو تعریف، نام لے گا تو ڈاکٹر یعنی کوئی سا بھی نام، تو اپنے نام کے آگے وہ ڈاکٹر لکھے گا. یہاں تک کہ اگر اسپینسر ہے وہ بھی اپنے آپ کو موقع ملا تو ڈاکٹر لکھنے کہنے کہلوانے سے نہیں چکے گا. شوق. اچھا اسی طرح کوئی اپنے نام کے آگے کیپٹن لکھے گا، اب ہے تو لکھے گا کیپٹن، کوئی لکھے گا میجر، کوئی لکھے گا کرنل. جتنے بھی دنیاوی فیلڈ میں افسران جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں لگانے سے، اس کے علاوہ کیا چاہتے ہوں گے کہ لوگ رسپیکٹ کریں، عزت، عزت کی خواہش، نام و نمود کی خواہش یہ کام کروا رہی ہے. یہاں تک کہ اگر یہ صاحبان دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی ان کی قبروں پر بھی لکھا جاتا ہے میجر فلاں، کرنل فلاں، جنرل فلاں. اچھا پھر یہ اگر ریٹائر ہو جائیں تب بھی شوق نہیں جاتا تو ریٹائر کرنل لکھیں گے. تو ہر ایک کو مطلب یہ نہیں کہ اپنی واہ واہ کا شوق ہے، اپنی عزت کا شوق ہے، کوئی تعریف نہیں کرے تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے، اپنے منہ سے اپنا عہدہ بتا دیا، منصب بتا دیا، اپنی شان ظاہر کر. تو یہ دنیاوی فیلڈ میں آپ کہیں گے چلو یار یہ دنیاوی فیلڈ ہے، تو مذہبی فیلڈ میں بھی اب یہ انداز داخل ہو گیا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. آپ اولیاء کرام کی سیرت کو اٹھا لیں، 40-40، کسی نے 50-50 حج کیے، ان کے سوانح نگاروں نے اس کو مطلب ہے کہ کاؤنٹ کیا اور بیان کیا، لیکن کسی بھی بزرگ کے نام کے آگے کبھی نہیں پڑا ہوگا. جیسے ہمارے غوث پاک نے حج کیا، کبھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں حاجی عبد القادر جیلانی، کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہو. تو یہ ہمارے ہاں مطلب حج کیا، اب اللہ جانے حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا، حلال کی کمائی تھی یا حرام کی کمائی، حلال کی کمائی تو اب اللہ عطا کر دے گا، فی زمانہ کتنا دشوار ہو گیا، تو اب کتنے گناہ کرنے کے بعد حج کی سعادت ملی. اچھا پھر حج کے احکامات بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں پتا، احرام کے کیا مسائل ہیں، طواف کے کیا اصول ہیں، نہیں واقعی یعنی کہ بہت مطلب ہے اس معاملے میں مجھے تجربہ ہے، اللہ ماشاءاللہ. بڑے بڑے مطلب لوگ جو اس میں بہت بےچارے وہ بھولے کرتے ہیں. پھر بھی حج کر لیا تو یہ ہو گئے حجی صاحب. اگر ان کے نام کے آگے حاجی نہ کر کہے تو شاید ان کو ناگوار ملے. ہم نہ کہیں نہ صحیح تم مت کہو, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں جناب آپ کا نام حاجی اقبال, بولیں گے نا اپنے منہ سے. کوئی نہیں تعریف کرتا تو یہ بیچارہ اپنے منہ سے بول پڑے گا. تو یہ مذہبی معاملہ ہوا. اور آگے بڑھیے کہ صاحب یہ بیچارہ سیٹ صاحب ہے اس کو پتا نہیں ہے یہ حاجی اقبال بولتا ہے, چلیے حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ حافظ صاحب ہے, ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے, ہم نے نام پوچھا ہے خالی. تو فوراً بول پڑیں گے حافظ اقبال. اچھا ماشاء اللہ حافظ صاحب ہے الحمد للہ. اب اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے یار, اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا مذہبی ٹائٹل حافظ بتانے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ آپ مجھے بتائیے کیا ضرورت ہے اپنے نام کے ساتھ حافظ لگانے کی یا قاری لگانے کی؟ اس کے سوا آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں آپ کی وقعت قائم ہو, لوگوں کے دل آپ کے احترام میں جھک جائیں کہ صاحب حافظ صاحب ہیں, ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, ان کو اچھی جگہ پر بٹھائیں, انہیں مل جل کے ستیہ ناس کریں. یعنی اپنے فضائل کوئی نہیں بیان کرتا تو ہم منہ میں چونکہ زبان رکھتے ہیں ہم بول پڑتے ہیں. مسجد کا امام خریداری کے لیے دکان پر گیا, اب دکاندار بارگیننگ کرنی شروع کرتا ہے تو جھٹ اگر بول پڑتا ہے کہ میں وہ فلاں مسجد میں امام اچھا ماشاء اللہ ان شاء اللہ سبحان اللہ امام صاحب, ارے حضرت آپ سے کیا لینا تھا؟ تو اب امام صاحب خالی خالی جیب بجا رہے ہیں, نہیں نہیں ارے لے لیجیے ارے لے. تو بھائی آخر تجھے کہا کس نے تھا کہ اپنی امامت کو ڈکلیئر کر, پیسے کم کروانے کے لیے تو کہا تھا تم نے, اپنی ضمیر کو پوچھو کائے کو کہا تھا یار یہ کچھ رعایت کر دے گا, کیونکہ امام صاحب کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے. اس طرح مؤذن صاحب بھی اپنا کوئی نہیں جانتا کہ مؤذن صاحب یہ بول پڑیں گے فلاں مسجد کا مؤذن. اب تو مؤذن کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, سچی بات یہ اتنا ایڈوانس معاملہ ہے. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول اللہ کے نام سے مشہور ہے, لیکن اب مؤذن اپنے آپ کو مؤذن کہتے ہوئے شرماتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کیا ٹائٹل لگا ہے؟ نائب امام. اب مؤذن نہیں کہتے, مؤذن کو نائب امام کہتے ہیں. اچھا امام الانبیاء کے غلام, میرے آقا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی, آپ امام الانبیاء ہیں. لیکن اب امام صاحب اپنے آپ کو امام کہتے ہوئے شرماتا ہے, آپ کو تعجب ہوگا. اب اپنے آپ کو یہ لوگ بولتے ہیں خطیب, میں فلاں مسجد کا فقیر فلاں مسجد کا خطیب ہے. حالانکہ خطیب سے امام کا درجہ بلند ہونا چاہیے, خطیب تو جو بھی خطاب کرے جو بھی بیان کرے مقرر وہ خطیب ہوتا ہے. اب یعنی کہ امام صاحب چونکہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ مطلب کہیں گے کہ میں خطیب ہوں, میں فلاں جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں, یہ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں جگہ جمعہ ادا کرتا ہوں. ایسے کم لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں فلاں جگہ جمعہ ادا کرتا ہوں, جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یا جمعے میں حاضری دیتا ہوں. میں جمعہ پڑھاتا ہوں, پڑھاتا ہوں یہ ہیوی لفظ ہے اور اس سے سامنے والے پر امپریشن پڑتا ہے کہ یہ خطیب صاحب ہے, خطیب اعظم. تو خطیب اعظم بھی مطلب کا بولا جانے لگا ہے, یہ پنجاب میں خاص کر میں نے نوٹ کیا وہ خطیب اعظم ہوتے ہیں, خطیب نہیں ہوتے. تو میں کسی فرد کو نہیں بول رہا, میں معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں, امت کی اصلاح چاہتا ہوں, سب کے صدقے میں اپنی اصلاح کا خواہش ہوں. اب میری ان باتوں سے کسی کو برا لگے تو برا لگا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو نہیں ہو سکتا. برا لگ جائے پھر یہ بتانے والے کو برا کہنے لگے کہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے, تو یہ ابھی تو ہو سکتا ہے کہ مطلب الفاظ کے داؤ پیچ کھیل کر کوئی کسی کو مطلب گھما پھرا دے, لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے. تو اس طرح اپنی واہ واہ اور عزت کی خواہش اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا وقار قائم ہو, اپنی عزت بن جائے, یہ مطلب بہت مطلب یعنی کہ مضموم صفت ہے اور اتنا عام ہو گئی کہ اس سے بچنا قریب قریب ناممکن. اب مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھے, مثلا کوئی 313 صفحے کی کتاب لکھے اور اس کو کہا جائے کہ چلو یار تم اپنا اس پہ نام نہیں چھاپو, تمہاری کتاب ہم ایسے ہی چھپوا دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے کی طرف سے. آپ اس کو شاید رائٹر یہ دلیل دے کہ نہیں یار اس سے پتا نہیں چلے گا کہ کس مذہب والے کی کتاب ہے, تو چلو تو پھر اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ ہم اس کتاب پر لکھ دیں گے کہ یہ ایک سنی حنفی قادری رضوی کی کتاب ہے، یا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک غلام کی یہ کتاب ہے، غلام ہے امام احمد رضا، ہم اس کتاب پر رکھ دیتے ہیں نام، آپ کا نام نہیں لکھتے، کیا خیال ہے آپ کا کوئی رائٹر تیار ہوگا اس کام کے لیے؟ بھائی جبکہ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے کتاب لکھی تو، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے لکھنے والا، تو بھی وہ کبھی تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ تیار نہیں ہوگا، تو نہیں فقیر کا نام تو آنا چاہیے، تو اب فقیر کا نام ہے تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ اگر مقصود صرف نام ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کتاب بھی لکھتے ہیں، اچھا اب یہ بات آپ کو ایسا شخص بتا رہا ہے کہ جس کی ہر کتاب پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ بھی ایک مطلب ہے نا کہ وسوسہ نہ جانے کتنوں کے دلوں میں کہ آج اس کو ہو کیا گیا، کسی کتنی باتیں کر رہا ہے، خود ہر کتاب پر، ہر رسالے پر، ہر پرچے پر اپنا نام اس کا ہوتا ہے اور کہتا ہے کتاب پر نام کیوں لکھتے ہیں، اعتراض کرتا ہے کہ ایک انگلی اٹھائی تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، چلو بھائی یہ بھی دیکھ لیا میں نے، تو دراصل مطلب یہ کہ بیان کرنے والے کو اگر یہ نیت حاصل ہو جائے، مدینہ ہو جائے، کہ جب وہ بیان کرے تو یہ ذہن بنائے کہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور باواز بلند نصیحت کر رہا ہوں، تو بھلے دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹارگیٹ جو ہے ہدف وہ اپنی ذات کو رکھے کہ اپنی اصلاح کر، تو آپ شاید سوچیں گے کہ آئندہ اب اس کی کتاب پر نام نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے اور اس کا نام چل پڑتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حسن ظن قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ صاحب کتاب پر اگر اس کا نام لکھا جائے گا تو اس کتاب کی بہت اہمیت ہوگی اور اس کو ماننے والے، اس کو چاہنے والے بہت زیادہ اس کو پڑھیں گے اور اس طرح دین کی اشاعت زیادہ ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں یہ جواب اس کا کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کتابوں سے ہٹا دیے جائیں تو ان کتابوں کو کون پوچھے گا؟ بھلے آپ لکھ دو کہ یہ ایک سنی کی کتاب ہے، بریلوی کی کتاب ہے، ظاہر ہے وہ بات ہی نہیں رہے گی، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتاب پر ہوگا تو کئی کتابیں چھوڑ کر ہم اس کتاب کی طرف ہماری نظر مرکوز ہو جائے گی کہ سبحان اللہ، ایک ولی کامل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک عاشق رسول کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اعلی حضرت کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ تو جو مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کا نام کتاب پر لانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس سے اس کی کتاب کی اشاعت بڑھتی ہے اور اس سے دین کا کام بڑھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مشہور شخصیت اپنے دل کو سنبھال رکھے، اپنے دل کو سنبھال کر رکھے اور اس کتاب پر نام آنے کی اس کو تمغہ نہیں ہو، نہ ہو کہ میری شہرت ہوگی اور میری مطلب یعنی واہ واہ ہوگی، میری کتاب کی لوگ تعریف کریں گے تو اس سے وہ پھولے، ایسا نہیں۔ تو اب جیسے ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں اولیاء کرام جو مطلب صاحب تصانیف تھے جنہوں نے کتب لکھی، تو ان کے نام ان کی کتابوں پر لانا بہت ضروری ہے تاکہ پتا چلے کون سی کس کی کتاب ہے اور لوگ مطلب یعنی کہ اس کی سند پکڑیں کہ نہیں یہ مستند کتاب ہے، کہ یہ اعلی حضرت کی لکھی ہوئی ہے، یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، اس سے سند پکڑیں۔ لیکن ہر رائٹر کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی کہ اس کا نام چلتا ہو، اس کا نام نہیں چلتا، اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے، اب وہ اپنے نام سے متعارف ہوتا ہے اور نام پر اپنی قلم سے پتہ نہیں القاب لگاتا ہے، کیا کرتا ہے، بہرحال کسی طرح بھی، تو یہ ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے، کتاب پر نام لکھنا ناجائز نہیں ہے، معاذ اللہ، میں تو اخلاص کی بات کر رہا ہوں کہ اگر حب جاہ اس میں ہے تو پھر مطلب یعنی کہ کتاب پر نام لانا کیسا، یہ اپنے دل سے پوچھ لیں، اور اگر حب جاہ نہیں ہے، عزت کی طلب نہیں، شہرت کی خواہش نہیں، نام آئے تو کیا، نام نہ آئے تو کیا، اگر یہ کیفیت ہے ٹھیک ہے بھلے نام ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا ہے بڑا مشکل کام کہ جو اصاغرین کتاب لکھیں چھوٹے چھوٹے جن کو لوگ نہیں جانتے اور وہ مطلب یعنی کہ نام لکھیں اور ان کا یہ ذہن بنا رہے کہ میرا نام ہو تب کیا، نہ ہو تب کیا، یہ بہت مشکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ولایت کی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہم گناہگاروں میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ اسی طرح شاعر بے شک نعت گو شاعر اس کے اخلاص کی کسوٹی بھی آپ کر لیجئے، اس کا کلام پڑھیے آپ اور اس کا تخلص ہٹا کر، یعنی اسی کے سامنے اس کا تخلص ہٹا کر اپنے نام سے اس کو پڑھیے، ابھی بھاؤ پتا چل جائے گا شاعر صاحب کے اخلاص کا، وہ کیسا گرجتے اور ورستے ہیں اور کیسا چوری کا الزام لگاتے ہیں آپ پر، میرا کلام تم نے چورا دیا، میرا نام نہیں پڑھا اپنا نام اس میں ڈال دیا، بہت ناراض ہو جائے، بلکہ مطلب اگر کوئی شاعر بیٹھا ہو تو اس کی خوشامد کے لیے کلام پڑھا جاتا ہے، مجھے تجربہ ہے، مطلب وسوسا آتا ہے کہ جب میری موجودگی ہوتی ہے تو کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں، بارہا میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید مجھے خوش کرنے کے لیے تو نہیں پڑھا جا رہا، جبکہ مطلب اچھے اچھے کلام اچھے اچھے بزرگوں کے موجود ہیں پڑھا جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ اس میں شاعر کے لیے تو بڑے امتحان آتے ہیں، شاعری کا شوق بہت سو کو ہے، خدا کی قسم امتحان بہت ہے، شاعر اپنا تخلص ضرور ڈالے گا، شاعر مقطع میں اپنا تخلص ہر کلام میں ڈالے گا. اچھا تخلص کیوں ڈالتے ہیں؟ تو آپ بولیں گے بھائی وہ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو تخلص ڈالا اپنا ہے نا، رضا آپ کا تخلص تھا، اور مطلب یہ کہ آپ کے ہر کلام کے آخر میں رضا ملے گا. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ رضا اپنے ایک کلام کے مقطع میں فرما رہے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اے رضا اپنے دل کو اگر محبوب کی جلوہ گاہ بنانا تیرا مقصود ہے تو پہلے اپنے دل سے خودی کو نکال دے، نیمے کو ختم کر دے، تو محبوب کے جلوے لپک کر آئیں گے. اب اس میں دیکھو رضا ہے، خودی کو مٹانا اور رضا ہے، تو اب رضا اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کا نام لو تو کیا نہ لو تو کیا، خود فرماتے ہیں ثناء سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافی تھی. تو اعلی حضرت چونکہ مقام ولایت پر فائز تھے تو مقام ولایت پر صرف مخلص بندہ ہی فائز ہوتا ہے، تو ایسا بندہ اگر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اگر ان کا تخلص کوئی نہ پڑھے تو ان کو ناگوار گزرنے کا تصور ہی نہیں ہے، ان کو پتا بھی نہیں، ٹھیک ہے نہیں پڑھا نہیں پڑھا پڑھا پڑھا. تو اب اعلی حضرت کا رضا لکھنا یہ بہت ضروری تھا تاکہ مطلب یعنی کہ ماننے والوں کو محبت کرنے والوں کو پتا چلے کہ یہ مستند کلام ہے، یہ کلام مستند ہے، قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے منقولات کے عین مطابق کلام ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں اور پلے پڑے یا نہ پڑے جھومتے چلے جائیں. تو اس لیے انہوں نے رضا لکھا اور یہ ضروری تھا، ان کا لکھنا ضروری تھا، ہماری رہنمائی تھی اس میں. لیکن اب ہم اگر کہیں کہ ہم رضا کیونکہ اعلی حضرت تخلص میں اپنا نام ڈالتے تھے اس لیے ہم بھی نام ڈالیں گے، تو اب رضا جیسی نیت کرو تو آپ بھی ڈالو، رضا جیسی عظمت پاؤ تو ٹھیک ہے ڈالو، جبکہ رضا جیسی عظمت نہیں ہے، اپنے دل میں اپنی خود پسندی بھری ہوئی ہے، اپنے دل کے اندر اپنی واہ واہ کی خواہش دبی پڑی ہے، تو ایسی صورت میں جب اپنے نام سے کلام آئے گا اور کوئی پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ سینہ گز گز پھولے گا، کنکھیوں سے دیکھیں گے بھی کہ کوئی متاثر بھی محبت دولت کے کلام سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. میں نے کسی دور میں مشاعرے بھی اٹینڈ کیے نعتیہ کلام مصر طرح پر میں نے کہے ہیں، تو شاعروں کی پوزیشن بھی میں جانتا ہوں، یہاں معاشرے میں بہت سو کو جانتا ہوں، ان حضرات کی بھی کیفیت کو جانتا ہوں، قریب رہنے کا تھوڑا بہت موقع ملا کہ کیسے اپنے کلام یا جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی مطلب یعنی کہ آرٹیکل سے کتنی اس کو محبت ہوتی ہے کہ یہ میرا اپنا مطلب یعنی کہ تجزیہ ہے کہ شاعر کو اولاد سے بھی زیادہ اپنا کلام عزیز ہوتا ہے، وہ کسی بھاؤ میں بھی اپنے کلام پر تنقید برداشت کر نہیں سکتا. بہت پہلے کی بات ہے دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا تو ایک شاعر یا کوئی آرٹیکل اخبار میں میں نے دیکھ لیا تو مجھے پسند آیا، شاعر بھی وہ اچھا تھا، گجراتی کا شاعر تھا، میں گجراتی میں مصر طرح پر کلام پہلے کبھی کبھی لکھتا تھا مشاعروں میں جب دعوت اسلامی کی مصروفیات نہیں تھی، مگر اپنے الحمدللہ میں نے اب تک جب جو بھی لکھا تو نعتیہ یا منقبتیہ یا اصلاحی، الحمدللہ دنیاوی غزل کبھی بھی نہیں لکھی اور انشاءاللہ کبھی لکھوں گا بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میری زبان میرا قلم میرا قدم میرا ہاتھ جب بھی اٹھے اس کی رضا کے لیے اٹھے، اور ہم سب کے لیے یہی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے، کہیے آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے جب ان سے کہا، وہ مجھے مل گئے، میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا تھا، کہ آپ کا آرٹیکل دیکھا بہت پسند آیا مجھے. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مانے نہیں مانے، ہاتھ پکڑا کہ الیاس بھائی بس اب میری چائے پینا تم پر فرض ہو گئی. وہ ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کر مجھے ہوٹل میں لے گئے، چائے پلائی. اتنے وہ خوش ہو گئے. اور اگر میں تنقید کرتا کہ یار آپ کا آرٹیکل پڑھا اور اس میں یوں بھی تھا اور وہ بھی تھا، یار کیا یار آپ نے یہ الفاظ بھی لکھ دیے تھے، تو مجھے کبھی بھی چائے نہ ملتی، شاید کھری کھری سننی پڑتی. اسی طرح مشاعرے میں جب کسی شعر پر کوئی واہ واہ بولے گا تو بہت مزہ آئے گا ان کو. اچھا اگر چند نے بولا واہ 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 تو وہ خود ہی ونس مور ہو جائے گا، دوبارہ پڑے گا پھر واہ 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 تو سی بار. اچھا پھر یہ شاعروں کی وہ عجیب ترکیب ہوتی ہے، ایک دوسرے کلام پر یہ واہ واہ بولتے ہیں. اب اس کے کلام پر یہ واہ واہ بولے گا، اب اس کی باری آئے گی تو وہ بھی تو واہ واہ بولے گا نا، یہ نہیں بولے گا تو وہ کائے کو بولے گا. تو یہ سارے مطلب گیم ہوتے ہیں. اسی طرح نعت خوانوں میں دیکھا کی ترکیبیں میں نے دیکھی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی رہنا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے. زندگی کا مطلب آدھی صدی تقریباً بیت گئی میری، تو کافی رنگ دیکھے. تو ایک پڑھے گا نعت شریف، تو اس کو ایک نعت خوان، اب کوئی نہیں دے رہا مجمع میں، تو نعت خوان اپنی جیب سے نوٹ نکالے اور کسی سیٹ کے ہاتھ پہ وہ نوٹ رکھے گا. اب سیٹ نے دیکھا کہ یار یہ نعت خوان یہ لینے والا دینے پر اترا ہے تو میں تو ہوں ہی دینے والا، وہ اپنی جیب سے نکالے گا. اب جو تیسرا دیکھے بولے گا یہ تو مجھے بخیل بولیں گے، وہ اس کے پاس جانا اس نے ہتھیلیاں لے کر، تو اس نے بھی ایک نوٹ رکھ دینی ہے اور بس پھر محفل گرم. نوٹوں کی برسات ہے، کرم یا رحمت کی برسات ہو یا نہ ہو، بہرحال نوٹوں کی برسات تو ہوگی. اخلاص تو سمندر کی تہ میں ڈوب چکا. تو یہ سارے مطلب میں دیکھے اسٹائل ہوتے ہیں. تو مذہبی کاموں میں بھی بد قسمتی سے اب اخلاص جو ہے وہ رخصت ہو گیا، اور میرے سے بعض لوگ ایسے ناراض ہوتے ہیں میری جب یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور کوئی پہنچا دیتا ہے کہ یوں بولتا تھا. اب میں تو دیکھو نعت خوانوں سے بگڑ جاتی ہے میری، پتہ نہیں کتنے مذہبی لوگوں سے بگڑ جاتی ہے، عامیلوں سے بگڑ جاتی ہے، عامیلوں کے خلاف بھی شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ ڈھونگ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، عورتیں جمع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میرے سے سب ناراض ہو جاتے ہیں. بس میرا اللہ میرا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو. میں خدا کی قسم مطلب انفرادی تنقید نہیں کر رہا، میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں اخلاص چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے مخلص بندے ہو جائیں، ہمیں کوئی نہ پہچانے نہ پہچانے، بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب خوش ہو. میں مطلب یہ کہ دیکھو نا میں انسان ہوں، خطا کرتا ہوں، میں واقعی انہیں غلطیاں بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، اس لیے کہ معصوم نہیں ہوں. تو اگر میری بھول ہو جائے تو چاہیے تو یہ کہ میری اصلاح کر دی جائے، نہ کہ مطلب خلاف بولا جائے. اب پیچھے سے تو بولنے سے بھی غیبت اور یہ سب گناہ ہوں گے، اب میں چونکہ کسی فرد کا نام نہیں لے رہا تو یہ میرا کہنا غیبت نہیں، وہ تو برائے اصلاح، تنقید برائے اصلاح ہے اور کسی فرد پر نہیں ہے. ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا آج کل ہوتا ہے، اور ہر بندہ غیر مخلص بھی نہیں ہے، نہ ہر نعت خوان غیر مخلص ہے، نہ ہر خطیب غیر مخلص، نہ ہر امام غیر مخلص، نہ ہر عامل غیر مخلص. میں یہ نہیں کہ میں ایک جنرل بات کروں، تو یہ جیسے اب عامل آ گیا زبان پر تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان حضرات میں بھی حب جا بہت ہوتی ہے، مگر وہی جنرل بات ہر ایک میں نہیں ہوتی. پھر اخلاص کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ہم منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور عامل کی زبان تو سوا گز کی بہت بڑی ہوتی ہے جنرلی. اب جناب وہ ان میں بھی آنا جانا رہا ہے میرا، اس لیے مجھے تجربہ اس فیلڈ کا بھی ہے. اب جیسے کسی عامل کے پاس بیٹھے ہیں تو دو چار اور بھی بیٹھے ہیں عامل کے مطلب گاہک یا مریض، اور عامل صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے، فی سبیل اللہ تعویذ دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور واقعی ہے کہ پیسے نہیں لیتے، کبھی منہ سے نہیں مانگتے. اب اسٹائل دیکھیے، یہ دیکھی والی باتیں کر رہا ہوں، تجربے کی باتیں کر رہا ہوں. اب بیٹھے ہوئے دو چار آدمی، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، دو اور بھی بیٹھے ہیں، اب یہ سارے بے وقوفوں کا مجمع ہے میرے جیسے، وہ سمجھتے ہیں سب بے وقوف ہیں. تو عامل صاحب کیا کرتے ہیں، یہ مٹھائی کا ڈبلا، یہ کور، یہ کور میں 125 روپے. دراصل وہ ایک کی بیٹی کو جن چڑھ گیا تھا، تو وہ فقیر نے کچھ بس کوشش کی، الحمدللہ وہ جن اتر گیا، تو اس نے مٹھائی کا ڈبا اور 125 روپے نظران بھیجا. یہ کیا ہے، اچھا اچھا یہ برفی کا ڈبا، اچھا اچھا ہاں یہ کور بھی ہے، اچھا اچھا 250.
ہاں یہ بیچارہ غریب تھا، اس کی مطلب نوکری نہیں لگتی تھی، تو فقیر نے تعویذ دیا تو پہلی تنخواہ دی اس نے وہ 250 روپے مٹھا برفی کا ڈبہ بھیجا. اب نہیں مانگتے نہیں ہیں، فی سبیل اللہ تعویذ دیتے ہیں، بالکل مفت علاج کر. یہ آنکھوں دیکھے میں نے قصے باپ سے عرض کر رہا ہوں، اور بڑی اسٹائل سے مطلب پیسے نکلواتے، مانگتے نہیں ہیں، منہ سے نہیں مانگتے. لیکن عامل صاحب جو ہیں وہ بڑے مالدار ہوں گے، آپ کو دیکھیں گے وہ بڑی رونق کے ہیں اور گاڑیاں تو یہ تو وہ سب، لیکن منہ سے نہیں مانگتے نا. اب یہ کہ بغیر مانگے کوئی دے دے ٹھیک ہے چلو، لیکن یہ اسٹائل کہ یہ فلاں کو فائدہ ہو گیا تو یہ بھیجا، فلاں کو فائدہ ہو گیا تو یہ بھیجا، واٹ از دس؟ کہ سارے بے وقوف ہی نہیں سمجھتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میاں تم بھی آنے دینا؟ میں مانگوں گا نہیں مگر چھوڑوں گا بھی نہیں. تو اس طرح مطلب یعنی کہ یہ معاشرہ جو ہے نا، اخلاص ہمارے اسلامی معاشرے میں خلاص ہوتا جا رہا ہے، بالکل یعنی کہ نمود و نمائش اور دکھاوے کے ہی تقریباً کام رہ گئے. اب جیسے کہ بندہ حفظ، ابھی تو حافظ ہوا نہیں ہوا، حافظ صاحب کہلوانا شروع کر دیا، اب جناب والا حافظ ہو گیا تب بھی حافظ کہلوا رہا ہے، حفظ بھول گیا تب بھی حافظ ہے، ستم بالا ستم تو یہ. حالانکہ قرآن یاد ہو تو چلو حافظ ہو، قرآن پاک بھول گیا تب بھی وہ حافظ صاحب، پڑھ نہیں سکتا، نماز میں سنا بھی نہیں سکتا، کچی ہے منزل، حافظ صاحب ہے، کیسے مقابلہ کرے حافظ صاحب سے، کیا بول سکتا؟ اللہ کے لیے کون قرآن پڑھے گا؟ اللہ کے لیے کون مصلی سنائے گا؟ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. بڑی مطلب ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے تو اندر اسٹوڈ ہے کہ ملے گا، دینے والے کو پتا ہے کہ دینا پڑے گا، لینے والے کو پتا ہے یہ دیں گے، پھر مزید نخرے کہ دودھ کا گلاس ہونا چاہیے تو یوں تو یوں تو بڑی مطلب ہے نا کہ اتنا نازک معاملہ ہو گیا کہ اخلاص جو ہے نا وہ تلاشے سے نہیں ملتا. مسلمان جو ہیں وہ اس قدر مطلب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے ثواب سے بے نیاز ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. نہ کسی کو پڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجر لینا ہے، بس دنیا مل جائے، جمع دنیا کے. تو خیر میں چلا تھا ایک بزرگ کے واقعے سے کہ جب ان کی کرامت کا ظہور ہو گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے سر پر قندیل روشن ہے، نور برس رہا ہے، اور لوگ متاثر ہو گئے، اور یہ اخفاء رکھتے تھے، بس جیسے ہی پتا چلا کہ لوگ متاثر ہو گئے، ان کی عبادت لوگوں پر ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالی کی جناب نے عرض کر دی، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا اريد حياتم بعد ما اشتهر. اے صاحب راز، اے میرے رازدار پروردگار، میرا راز تو فاش ہو گیا، اب اس شہرت کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. مقبولیت ایسی کہ سجدے میں سر رکھا ہوں، روح کا فتح ان سے پرواز کر گئی، فوت ہو گئے. تو یہ ہے اخلاص کی معراج، اور اخلاص تو ہمارے اندر بس آ جائے اللہ کرے. بزرگوں کے اقوال، جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے، ہے کوئی ایسا؟ ایسا دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی ہم نے کہ جو نیکیوں کو چھپائے، یا تو حاجی صاحب ہے، تو حافظ صاحب ہے، تو قاری صاحب ہے، تو علامہ صاحب. ان علامہ بھی اب تو مطلب گلی گلی علامہ ہے، ان بیچاروں کو پتا نہیں کہ علامہ بولتے کس میں. عالم بھی میں نے تو یہ نوٹ کیا دو طرح کے، ایک تو عالم ہے جو علم سے عالم ہے، دوسرا عالم سند سے عالم ہے، یعنی ایک ہوا عالم، ایک ہوا عالم کہلانے والا. تو یہ اصول یاد رکھیے کہ عالم علم سے بنتا ہے، اس کی تعریف ہے باقاعدہ کہ تمام عقائد سے آگاہ ہو اور ضرورت کا مسئلہ درپیش ہونے پر کسی کی مدد کے بغیر کتابوں سے خود نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم کی یہ تعریف لکھی ہے. سند کی کوئی حیثیت نہیں، سند دنیا داری کی ہے، مسجد میں آپ کو امامت کرنی ہے، کسی دارالعلوم میں تدریس کے لیے آپ کو سروس چاہیے تو سند شو کرنی پڑے گی، باقی سند کو سجا کر یا فریم کرا کے لگانا فریم کرا کے سند کو اپنی، یہ اب آپ کو پتا ریاکاری ہے یا کیا، یا آپ اس سے کیا چاہتے، سند کو لگا کر آپ کی نیت کیا ہے یہ آپ کو پتا. علامہ بہت کم ہوتے ہیں، میرے اعلی حضرت علامہ تھے، صدر الشریعہ علامہ تھے، اور بھی ماشاءاللہ کئی علامہ گزرے ہیں ہمارے اس میں، اب بھی کئی علامہ ہیں، لیکن ہر فارغ التحصیل ہمارے علامہ کا ٹرینڈ بن گیا، سب کو علامہ بولتے ہیں، تو یہ علامہ ان کو چاہیے کہ کسی کو علامہ نہ بولنے دیں. علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, بہت زیادہ جاننے والا. اب ان علاماؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فقہ کا مسئلہ کوئی چھیڑو تو بیچارے بغلے جھانکتے ہوتے, تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کیا بنے گا. تو اب یہ علامہ کہے گی تو اپنی مطلب یہ ہے کہ واہ واہ کی ہر ایک کو خواہش ہے بہت زیادہ, اور ان بیچاروں کو پتا نہیں کہ ہماری آخرت کا بنے گا. تو ایک تو یہ کہ اپنی سچی تعریف سن کر تو خوش ہونا, یہ تو چلو کسی طرح بھی اس کی جواز کی صورت ہے کہ اگر کسی نے سچی تعریف کر دی کسی کی, حافظ کو حافظ صاحب کہہ دیا اور وہ خوش ہوئے. اپنے منہ سے حافظ صاحب کہنا تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. سچی بات یہ کہ اس میں خطرہ بہت ہے, میں ناجائز نہیں کہتا اس کو, مگر اس میں خطرہ بہت ہے کہ وہ ریاکاری سے کوئی بچ جائے. اللہ جس کو بچا لے اس کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن جنرلی آدمی بچ نہیں سکتا اپنے منہ سے قاری صاحب یا حافظ صاحب کہنے سے یا حاجی کہنے سے. جیسے اب تو خود منہ سے کہتے ہیں ہم نے اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, وہ مطلب بیچارے لسٹ بیان کرتے ہیں. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, اسلامی بہنیں بھی اپنی فیلڈ میں ہما خانہ آفتاب سے کم نہیں ہوتی, یہ بھی ایسی شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس طرح گفتگو کریں گی, آج نیند بہت کم ہوئی, تحجد کے لیے اٹھی تھی, پھر اشراق چاش پڑھ کر سوئی. یعنی کہ موڈ آف کیوں ہے آپ کی طبیعت, تو آج نیند بہت کم ہوئی ہے کیونکہ میں تحجد کے لیے اٹھی تھی, پھر وہ اشراق اور چاش پڑھنے کے بعد پھر ذرا لیٹی. یوں کر کے وہ اپنی تحجد اور اشراق اور چاش کا ڈھول پیٹ دیا, تسبیح سب کے سامنے گھماتی رہیں گی, باتیں بھی کرتی رہیں گی, تسبیح بھی چلتی رہیں گی. یہ تو کیا اسلامی میں نے کیا اسلامی بھائی, سب کے کوئی دیکھے گا تو وہ جان جان کے ہونٹ ہلنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, اگر یہ نیت نہیں ہے اور تسبیح اگر واقعی اس کو پڑھنی ہے اور وہ ہونٹ ہلا رہا تو پڑھ ہی رہا, لوگوں کو متاثر نہیں کر رہا, اگر یہ نیت نہیں ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے. اسی طرح میں نے جو عرض کیا کہ گناہوں کو چھپائے, جس طرح گناہ کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو چھپائے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب مسجدیں ختم ہو گئی صاحب, مسجدوں میں نہیں جانا ہے, گناہ کی طرح نیکی کو چھپا رہے, نماز پڑھنا بھی نیکی ہے, تو اب چھپ کر دروازہ بند کر کے گھر والوں کو پتا نہ چلے اس طرح نماز پڑھنی ہے. تو اس کے بھی خلاصے انہیں وضاحتیں ہوتی ہیں. تو اس سے مراد یہ کہ فرائض کے علاوہ جو نوافل نفلی عبادتیں یہ مراد ہیں, ورنہ یہ نماز تو سب کے سامنے آپ کو پڑھنی پڑے گی, فرض نماز جماعت کے ساتھ کے واجب جماعت, زکات بھی دکھا کر دینی ہوگی موقع کی مناسبت سے, اب تو ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن مطلب یہ کہ جب اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی ضرورت پڑتی تاکہ پتا چلے کہ اس نے زکات ادا کی, ورنہ زبردستی سے وصول کی جائے اور وہ حاکم زبردستی وصول کرے گا اور حاکم اسلام کرے گا, عام حاکم نہیں کر سکتا. جیسے کہ زکات اور عشر وصول کیا جاتا ہے بالجبر, تو یہ تو نہیں سمجھ میں آتا اپنی, لیکن حاکم اسلام بہرحال کرے گا. اب چونکہ حاکم اسلام دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, حاکم اسلام کہیں بھی نہیں, پہلے حاکم تھا, ایک دور تھا, اب وہ دور جاتا رہا, اب مسلمان ہر معاش پر پٹ رہا ہے, اس لیے کہ یہ عملی طور پر خراب ہو گیا, اس کا ایمان بھی کمزور ہو گیا اور بیچارہ بالکل ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کرم تھا. تو اس لیے مطلب اپنے نفلی اعمال کو چھپایا جائے, جس طرح مطلب گناہوں کو چھپاتا بندہ, باقی فرائض یا جو ایسے اعمال ہیں جو اجتماعی طور پر کرنے ہوتے ہیں ان میں جب سبھی ایک عمل کر رہے ہیں اب کون کس سے چھپائے. تو یہ آپ کا یہاں آنا بھی جو اجتماع میں آپ تشریف فرمائیے, فرض یا واجب تو نہیں ہے, ایک ظاہر امر مستحب ہے, نفلی کام ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اجتماع میں آیا ہے, تو آپ بتائیے کون کس سے ریاکاری کر رہا ہے. تو صاحب یہ تو اجتماع میں آیا, بڑا نیک آدمی ہے, تو وہ دل میں سوچا میں بھی تو اجتماع میں ہوں. اور ہزار ہا اسلامی بھائی یہ کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ترغیب مل رہی ہے, ورنہ یوں تو حج میں لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب ہے, لیکن ظاہر چھپانا کہاں ہے, اپن جو نہیں جس کو پتا ہی نہیں کہ آپ حج پر گئے تھے اس کو حج کی تعدادیں بتانا, یہ آپ کی ریاکاری کا سلسلہ یہاں بن سکتا ہے. یہ اپنے منہ سے حاجی کہتے کہلواتے, کسی کو پتا نہیں, اس کو پتا چلے کہ یہ حاجی صاحب, یہ مراد. اچھا, اسی طرح شاعر کے تخلص کی میں نے بات کی تھی, تو اگر شاعر مشہور ہے کہ اس کے نام سے کلام کی سند کی پہچان ہے کہ اس کا کلام شریعت کے مطابق ہوگا, تو ایسا شاعر اگر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. اچھا, باقی اب یہ عام شعرا اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں جو علماء نہیں ہوتے یا اہل علم نہیں ہوتے، عام سے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو تخلص ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا، یہ تو مفتیان کرام فیصلہ کریں گے اس کا، یہ اپنے دل سے فتوا پوچھے جو اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، اپنے دل سے فتوا پوچھے کہ اگر تیرے نام کو مقتے سے نکال دیا جائے تو تیرے دل پر گزرتی کیا ہے، غصہ آتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، کیا ہے؟ تو اگر نام نکالنے پر صدمہ یا غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب اخلاص تو نہیں ہے نا، جب ہی تو صدمہ ہوا، نام نہ لیا جائے نہ لیا جائے کوئی بات نہیں، تو اگر ایسی کیفیت ہے اور واقعی دل رنجیدہ نہیں ہوتا اور نام ڈالو نہ ڈالو ایک سا محسوس ہوتا ہے تو نام ڈالنے میں حرج بھی نہیں ہے، تو اس طرح یہ سارے مطلب ہے نا کہ فیلڈ ہے، نعت خوانوں کا فیلڈ، نعت خوان کو اگر اچھی آواز مل گئی اس کا نیک بننا بڑا مشکل ہے کہ وہ مخلص بندہ بن جائے، میرے خیال میں بہت مشکل ہے، اس طرح کسی قاری کی آواز بہت اچھی ہو اس کا نیک بننا بہت، مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کو اخلاص ملنا ہے، مل سکتا ہے ہاں، بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ ایسے ہوں گے واہ واہ بہت کرتے، تو جب کسی کی بھی واہ واہ ہوگی تو وہ پھر پیر صاحب بن جائے، وہ لوگوں کو یعنی کہ موجودہ دور میں کہ وہ مطلب یعنی اپنے آپ کو جیسے بڑا سمجھے گا اور دوسروں کو اس کے دل میں ایسا آئے گا حقارت آئے گی، وہ بولے گا نہیں کہ تم حقیر ہو لیکن حقارت آئے گی، اس کا اظہار گائے بگائی ہوگا، جھاڑ دے گا، ڈانٹ دے گا، کسی کو لفٹ دے گا، اگر اس میں دنیاوی کوئی خوبی ہے تو اس کو لفٹ ملے گی، دنیاوی خوبی نہیں ہے، کنگال ہے تو لفٹ بھی نہیں ملے گی، آواز خراب ہو جائے گی، آواز بیٹھ جائے گی تو بولے گا دو راتوں سے جاگا ہوا ہوں، پھر کوئی پارٹی آ جائے گی تو پھر وہ اگر محفل کی دعوت ملے گی تو فرنٹ پہ وہ نظر آ جائیں گے، تو اس طرح مطلب دنیا داری، اس طرح کے قرا یا حفاظ یا جو بھی طبقات مذہبی یا نعت خوان حضرات، تو یہ یوں مطلب یہ بےچارے پھنس جاتے ہیں، ان کی کاری نہیں چلتی کہ یہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اچھی آواز جو ہے یہ نعمت ضرور ہے لیکن اس نعمت کے گرد آفتوں کا پورا سرکل ہے، نے دیوانے آ کر بارہا میں نے دیکھا بولتے ہیں کہ میری آواز فلاں نعت خوان جیسی ہو جائے، فلاں نعت خوان جیسی ہو جائے، مطلب کیوں اپنے آپ کو ہر مصیبت میں ڈالنے کی دعا کرواتے ہوئے، اللہ کی رضا کوئی آواز پر تھوڑی مشتمل ہے، کون پاگل کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صرف آواز سے متاثر ہوتے ہیں، معاذ اللہ، آواز تو دی اسی کی ہے، اور آواز دینا یہ ٹھیک ہے نعمت ہے لیکن یہ امتحان کے لیے ہے کہ اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ پھول پڑتا ہے اور اس کو دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، پھنس گیا نا، نعمت کا شکریہ کہاں ہوا، تو اس لیے اچھی آواز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، میں تو کہتا ہوں بالکل نہیں کرنی چاہیے، کہ خدا کی قسم اس میں بہت بڑا امتحان ہو جائے، بہت بڑا امتحان، اور ہم اور امتحان میں پاس ہو جائیں فی زمانہ، اس کی امید نہ ہونے کے برابر، تو بہرحال یہ کہ جس میں خوبی ہے اور اس کی تعریف کی گئی اور اس کو یہ پسند آئی تو اس میں کوئی مطلب یعنی کہ گناہ نہیں ہے، مگر اس میں بھی رسک ہے کہ وہ ریاکاری والی کیفیت، تو اس لیے اپنی تعریف بھی جو واقعی خوبی ہے اس کو بھی سننے سے بچے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ خوبی نہیں ہے پھر بھی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل تو یہ بہت ہوتا ہے کہ کنجوس مکھی چوس ہے، زکات بھی پوری نہیں دیتا، اس کو اگر چندہ نکلوانا ہے تو صاحب بڑے سخی آدمی، میرا بہت تجربہ ہے اس میں بھی، پارکیوں کو لائیں گے ملوانے کے لیے، داڑھی منڈا ہے بالکل، پتہ نہیں نماز بھی کیسا بھی ہے، بہرحال بڑے عاشق رسول ہیں، یار کیا مسکا لگانے کی ضرورت ہے، آخر اتنے سستے کیوں کر دیا تم نے یار مکھن مسکے، تو جس کو دیکھو چپکا دیتے ہو، جس کو دیکھو تعریف کر، اس کو بےچارہ یہ ہلاکت میں پڑتا ہے، یہ پھولتا رہتا ہے، تو اپنی ایسی خوبی جو اس میں نہیں ہے اس پر پھولنا اور پسند کرنا کہ میری تعریف کی جائے، اور یہ تو عام ہے آج کل، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں آل عمران کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے، ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں کہ بے کیے پر سرائے جائیں تو زنہار، انہیں عذاب کے بچاؤ کی جگہ گمان نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک مار ہے، والعیاذ باللہ تعالی، یعنی جو خوبیوں والا ہے اس کی تعریف اور جس میں خوبیاں نہیں ہیں اس کی تعریف کا تقابل اس آیت کریمہ پیش کیا گیا، انہیں دونوں کو ایک جیسا مت سمجھنا، کہ جس میں خوبیاں ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف ایسا شخص کہ جس میں وہ خوبی نہیں ہے پھر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے. تو جس میں خوبیاں ہیں اور اس خوبیوں کی تعریف کو پسند کرتا ہے, جب کسی نے تعریف کر دی پسند کیا اس نے, تو اس میں اس کو گناہ نہیں ہے. لیکن جس میں خوبیاں نہیں ہیں ان خوبیوں کی تعریف کو وہ پسند کرتا ہے, چاہتا ہے کہ وہ خوبیاں لوگ بیان کریں چاہے نہیں ہیں, تو یہ گناہگار ہے اور اس کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اس کے لیے دردناک مار ہے, دردناک عذاب. اب جیسے کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ مجھے بعض سائیں بھائی کوئی بڑا سا تحفہ لے آتے, قیمتی ہوتا ہے بعض وقت, تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کبھی کہ یار یہ بیچارہ اتنا قیمتی تو دے نہیں سکتا, یہ اللہ کا بندہ بولتا نہیں. تو پھر میں پوچھ بیٹھتا ہوں, کبھی کبھی پوچھتا ہوں کبھی نہیں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی طرف سے, تو پھر بولتا ہے کہ وہ ادھر وہ اسماعیل بھائی نے مجھے دیا دیا. اب اس کا مطلب کیا کہ بتائے کیوں نہیں فلاں نے, یا بعض اوقات نام بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نگران نے بھیجا ہے یا فلاں اسماعیل بھائی نے آپ کو بھیجا ہے, ان کو پتا ہوتا پھر بھی نہیں بولتا. ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری نظر میں یہ بڑا بن جائے, کہ صاحب بڑا دلیر ہے کہ اس نے مجھے اتنا قیمتی تحفہ دیا. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا تحفہ کسی کو بھی دلوائے بھجوائے تو یہ دیانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ بتا دے کہ فلاں کی طرف سے ہی میرا نہیں ہے, فلاں نے آپ کو کہنے میں کیا رہے, لیکن بس وہی واہ واہ صاحب اس نے دیا مجھے, اس نے دیا. یہ بہت اس فیلڈ میں بھی بہت تجربہ ہے مجھے کہ لوگ دوسروں کا کیا ہوا اپنے اوپر اڑا لیتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
جوہانسبرگ ایئرپورٹ کی طرف سفر جاری ہے, ڈربن اور جوہانسبرگ اور پریٹوریا, تین شہروں میں امیر علیہ سنت کا ان دنوں سفر رہا ہے. مدنی مشورے بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ, مدنی مذاکرہ بھی ہوا. بابا یہاں کے اسلامی بھائیوں میں علم دین سیکھنے کے حوالے سے آپ نے کیا محسوس؟
یہاں تڑپ تو پائی میں, مسجدیں بہت کم, اللہ کرے کہ یہاں ہمارا کام مزید بڑھے. دعوت اسلامی کا جب ہم نے سلسلہ شروع کیا تو لوگوں کو کہاں پڑی تھی, تو جا کر ان کو سمجھایا, انفرادی کوششیں کی, ٹوٹے پھوٹے بیانات کیے, تو الحمدللہ آج دعوت اسلامی پھیل گئی. تو یہ ایک نیکی کی دعوت کا کام ہے, بہت فائدہ ہوگا. یہاں بیان بھی انگریزی میں ہو, بیچارے اردو, تو جو پاکستانی بھی اگر آباد ہو گئے یہاں پیدا ہوئے ہیں, ہندوستانی جو پیدا ہوئے ہیں, ان کی نیو جنریشن جو ہے نا وہ اردو نہیں جانتی, بلکہ اب تو میں نے دیکھے کہ اچھا خاصا لگتا ہے کہ یار یہ کوئی اردو دان لگتا, اور وہ ٹرین پینٹ کر کے وہ بیچارہ انگلش بولنا شروع کر, اردو اس کو پڑھنے نہیں پڑتی. تو جس جگہ جائیں گے وہاں کی زبان میں مدنی کام کریں گے تو زیادہ ترقی ہوگی, ورنہ ابھی اگر محبت میں لوگ آگے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے, پلے نہیں پڑے گا. تو میں تو جو بلاتا میں نکلتا, کوئی بلاتا مولانا مولانا ادھر آ, ذرا میرا بچہ روتا ہوا تھا تعویذ بنا دو, تم نے وہاں بیٹھ جاتا تعویذ بنا کے دے دیتا. کوئی دیکھتا کوئی دری بچھائیں اور تعزیت کا کوئی سما ہے تو جا کے سلام کر کے بیٹھ جاتا, کسی کو سرک کے پوچھ دیتا کہ یار کیا کس کا انتقال ہوا, یار اس کی ماں کا, تو سرک کے اس کے پاس تعزیت کر لیتا, چلو بھائی دعا کرتے ہیں مرحومہ کے لیے, اس حال ثواب کرتے ہیں الفاتحہ. تو وہ اس طرح بھی کیا, اس طرح بھی کیا, تو عوام کی صفوں میں گھس کر جب کام کیا تو کام ہوا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.